نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا الله فلا هادي له ومن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن صل على محمد وعلى آله مبارك على محمد وعلى آل محمد فأعوذ بالله من الشيطان لا ينفع مال ولا بنون صدق الله العظيم.
أحمد پیار الشيخ میرے پیر و مرشد شیخ العرب والعجم حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. اللہ کا فیصلہ کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر نفس کو، ہر جان کو اللہ تعالی سے ملاقات کے لیے، خاطر سے ملاقات کے لیے اس پل سے گزرنا ہے اور اس پھل کا ذائقہ چکھنا ہے موت کا، کیونکہ اللہ تعالی سے ملاقات کا یہ ذریعہ ہے. اور قبرستان میں جا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ بچے، جوان، ادھیڑ عمر، بڈھے، ہر عمر والے کے قبر موجود ہے. بڑی عمر یا بڑی عمر، میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں یہ شعر کہ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی، وہاں سے ملاقات کے لیے بلاوا آ جائے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جس عورت کے کا شوہر سفر پر ہو، کبھی بھی آنے والا ہے، کسی وقت بھی وہ آ جائے گا، تو وہ عورت تیار رہتی ہے کہ پیا آنے والا ہے، اس لیے وہ اچھی حالت میں تیار رہتی ہے کہ نہ جانے کب آ جائے. اور اگر مجھے خراب حالت میں دیکھا تو ناراض ہوگا. میرے پیارے شیخ، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ہر وقت تیار رہو کہ کب بلاوا آ جائے. اپنی بیوٹی پارلر کر کے رکھو. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو بیوٹی پارلر ہے، یہاں دلہن کو سجایا جاتا ہے، عورت کو سجاتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر اس کا شوہر پیار کر لے. یہ جو اللہ والے ہیں، ان کی جو خانقاہیں ہیں، ان خانقاہوں کے اندر بندوں کی بندگی کو سجایا جاتا ہے، ان کے ظاہر کو اور ان کے باطن کو. یہ روحانی بیوٹی پارلر ہے، ان کا ظاہر اور ان کا باطن اللہ کے قابل بنایا جاتا ہے. لہذا فرمایا کہ اپنا بیوٹی پارلر کرا لو جلدی سے، روحانی بیوٹی پارلر، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو جلدی سے اللہ کے پیار کے مقابل بنا لے ہم لوگ، کہ نہ جانے کب فیصلہ ہو جائے ہمارے ڈپارچر کا، روانگی کا. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جو روانگی کا وقت مقرر ہے وہ ایک سیکنڈ آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا. لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، مؤخر ہوگا نہ لیٹ ہوگا، نہ دیر ہوگی نہ جلدی، آگے پیچھے کچھ نہیں. یہ وقت ایسا ہے، یہ ٹرین ایسی ہے. فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ہندوستان کا تاجر، وہ ملک شام آیا ہوا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، زمانے کے اندر عزرائیل علیہ السلام لوگوں کو نظر بھی آیا کرتے تھے. عزرائیل السلام نے اس ہندی آدمی کو، ہندوستان کے رہنے والے کو، ذرا غور سے دیکھا، غور سے دیکھا اور گھور کے دیکھا. اس کے تو اوسان خطا ہو گئے، گھبراہٹ اور پریشانی کے مارے بھاگا ہوا سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے مجھ کو گھور کر دیکھا ہے. یہاں پر ذرا میں ٹرین کی پٹری بدل رہا ہوں، اس پٹری کو ذرا یاد رکھنے کی کوشش رکھنا. سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ اور یاد آئے گا. ایک مچھر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں درخواست دائر کی کہ میں بڑی مشکل سے شکار تلاش کرتا ہوں، بلڈ گروپ دیکھ کر، بلڈ گروپ اور خون سے لبریز، اس کا ایچ بی لیول لیبورٹری میں ٹیسٹ کرا کر چیک کرتا ہوں کہ کس کا ایچ بی لیول زیادہ ہے تاکہ مجھے خون زیادہ ملے، میں اپنے لیے شکار تلاش کرتا ہوں. اور اس کے بعد اس کے اوپر بیٹھ کر میں خون چوس کر سیراب ہو رہا ہوتا ہوں کہ ہوا آتی ہے اور مجھے اڑا کے لے جاتی ہے. میرا دعویٰ جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام سے اس نے عرض کیا کہ میرا دعویٰ ہوا کے اوپر ہے کہ میں ابھی پیٹ بھر کر خون پیتا نہیں ہوں کہ اتنے میں ہوا آ کر مجھے اڑا کر لے جاتی ہے، کہ میرا دعویٰ ہوا کے خلاف ہے کہ یہ مجھے سیر نہیں ہونے دیتی. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر بھی حکومت عطا فرمائی، جنوں پر، ہواؤں پر. سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی قاضی کے لیے ضروری ہے کہ مدعی کے صرف دعوے کے اوپر فیصلہ نہ دے بلکہ مدعا علیہ کو بھی بلائے، یعنی جس پر دعویٰ ہو اس کو بھی بلائے. مچھر نے کہا بہت اچھا، بات تو آپ کے انصاف کی تقاضے کی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا آیا آ جا، لہراتی بل کھاتی پہنچ گئی، ادھر ہوا آئی ادھر مچھر رخصت ہوا. جب مچھر بھاگا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ارے ظالم انصاف کرانا چاہتا ہے، مدعی نے اپنا دعویٰ کیا، میں نے مدعا علیہ کو بلا لیا کہ جس پر دعویٰ ہے، اب مدعا علیہ حاضر ہوا تو مدعی بھاگ گیا دعویٰ کرنے والا، ارے ٹھہر ادھر تاکہ انصاف ہو سکے. اس نے کہا ٹھہروں کیسے، میرا تو مسئلہ یہی ہے کہ جہاں ہوا ہوتی ہے وہاں میں ٹھہر نہیں سکتا. یہ بات مثنوی کی میرے پیارے شیخ اور مرشد نے پڑھائی اور پھر فرمایا کہ آہ کہ جس طرح سے جب ہوا آتی ہے اور مچھر ٹھہر نہیں سکتا، ایسے ہی جو لوگ اللہ والوں سے اپنا تعلق کرتے ہیں، اللہ تعالی کی محبت سیکھتے ہیں، شریعت و سنت پر عمل کرتے کرتے دین میں ترقی کرتے ہیں اور گناہوں کو چھوڑنے کی تدبیر پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگا کر اپنے دل کو غیر اللہ کی گندگیوں کے سے صاف کرتے ہیں، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے رہنے کا ٹھکانہ بناتے ہیں، پھر جب اللہ ان کے دل میں تشریف لاتے ہیں فرمایا پھر وہاں غیر اللہ رہ نہیں سکتا. جہاں اللہ ہو وہاں غیر اللہ نہیں رہ سکتا، جہاں خوشبو ہو وہاں بدبو نہیں ہو سکتی. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، جس طرح جہاں مچھر ہو وہاں
جہاں ہوا ہو وہاں مچھر نہیں ٹھہر سکتا. میرے پیارے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں جو لوگ اللہ والوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے ان کے دل کو اپنی تجلی گاہ بناتے ہیں, ان کے دل کو اپنے رہنے کا ٹھکانہ بناتے ہیں. آہ فرمائے کہ پھر وہاں غیر اللہ کے بت, تکبر کے بت اور غیروں کی محبت اور مال و دولت والوں کی مال و دولت کی لالچ دل میں رہ نہیں سکتی. کیونکہ اللہ خالق اور غیر مخلوق جمع نہیں ہو سکتے. جہاں اللہ ہوگا وہاں غیر آ نہیں سکتا. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ ایک راجا تھا, اس نے غریب آدمی سے کہا, راجا نے کہ میں تجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں, تجھے اپنا دوست بناؤں گا. اس غریب آدمی نے کہا کہ راجا صاحب آپ ہاتھی پر بیٹھتے ہیں اور ہاتھی پر بیٹھ کر سواری کرتے ہیں اور اپنے جس سے دوستی کرتے ہیں اس کے گھر میں ہاتھی پہ اس کے گھر میں ہاتھی پر بیٹھ کر آتے ہیں. قریب جھونپڑی والا آدمی ہوں, آپ ہاتھی پر بیٹھ کر میرے گھر جب تشریف لائیں گے تو نہ میں رہوں گا نہ میرا گھر رہے گا. تو اس راجا نے کہا رہے بے وقوف سن لے, جب ہم جسے اپنا دوست بناتے ہیں تو پہلے اس کے گھر کو اتنا بڑا بناتے ہیں کہ ہاتھی پر بیٹھ کر اس کے گھر میں آ سکے. آہ میرے مرشد میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو ایک مرتبہ اپنے اولیاء کی صحبت کی برکت سے جس کو اپنی دوستی اور ولایت کے لیے منتخب فرماتے ہیں, فرماتے اس کے دل کو بھی بڑا بناتے ہیں, اس کو غیر اللہ کی گندگیاں اس کے قلب سے نکال کر اپنے قرب اور تعلق کی خوشیاں اور اپنے قرب اور تعلق کی خوشبوئیں اس کو عطا فرماتے ہیں. پھر مجال نہیں ہے وہ کسی غیر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے اور غیر بھی اس کو نہیں دیکھ سکتا, غیر بھی اس کو نہیں دیکھ سکتا. اس پر میرے پیارے مرشد نے فرمایا کہ ایک بلی ہے, اس بلی کے گردن پر وزیر اعظم کا پٹا لگا ہوا ہے کہ یہ بلی وزیر اعظم کی ہے. پھر وہ قصائی کی دکان پر بلی آئے گی تو قصائی کی مجال نہیں کہ اس کو بغدہ دکھا سکے. بغدہ سمجھتے نا, ٹوکا جس سے ہڈی کاٹتے ہیں, بغدہ اور ٹوکا. قصائی ڈراتا ہے بلی کو کہ بھاگ یہاں سے, وہ منہ مارتی ہے. آہ میرے پیارے مرشد فرماتے ہیں جس بلی کی گردن میں وزیر اعظم کا پٹا ہو قصائی اسے بغدہ دکھا سکتے ہیں؟ مجال ہے اس کی؟ فرمایا کہ ایسے ہی جس کو اللہ تعالیٰ اپنی دوستی اور ولایت کے لیے منتخب کرتا ہے غیر اللہ کی مجال نہیں ہے, حسین کو ان کی مجال نہیں ہے کہ اس کو پٹا لے. اسی حضرت نے فرمایا ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرو, شیخ سے اللہ کی تعالیٰ کی اتنی محبت سیکھو کہ دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے ایمان کو اپنے نام کو تمہارے دل پر لکھ دے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کہ دل پر لکھ دے اللہ تعالی. فرمائے کہ مرنے کے بعد جب قبر میں جاؤ گے فرشتے, ایک فرشتے آئیں گے, دو فرشتے سوال کے لیے, انکر نکیر, پوچھیں گے مر ربو کا, تو دوسرا کہے گا دیکھتا نہیں اس سے کیا پوچھتا ہے مر ربو کا, اس کے دل کو دیکھ, آہ اس کے دل میں تو اللہ لکھا ہوا ہے, کیا اس سے کیا سوال کر رہے ہو؟ فرمایا ایسی محبت سیکھو. لہذا اللہ کی تعالیٰ کی محبت جس کے دل میں ہوگی اب وہ غیر اللہ پر مر نہیں سکتا, اور جو غیر پر مر رہا ہو فانی دنیا پر مر رہا ہو یہ علامت اس کی ہے. اس کو گرا ہوا تو دیکھ فانی دنیا پر اختر سمجھ کے اس کو, درد عشق حق ابھی ملا نہیں. اختر سمجھ اس کو, درد عشق حق ابھی ملا نہیں. جو غیر پر ابھی مر رہا ہے, غیر پر ابھی مر رہا ہے اس کا مطلب یہ اللہ سے محروم ہے. اس کو مرا ہوا تو دیکھ فانی دنیا پہ آہ دیکھیے آہ درد ہے جس کو مرا ہوا تو دیکھ فانی دنیا پہ آہ اختر سمجھ درد عشق حق اس کو ابھی ملا نہیں. ابھی یہ شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کے درد سے بے خبر ہے, اللہ تعالیٰ کی قرب اور تعلق سے یہ جان ناشنا ہے, محروم ہے. دیکھیے ایک آدمی سورج سے آنکھ ملا کر آئے, ٹیوب لائٹیں نظر آئیں گی اسے؟ خالق سورج سے نگاہ ملائے گا, آ اس کو دنیا کی یہ چمک, یہ حسین, یہ بادشاہ, یہ مال و دولت والے, یہ شامی کباب بریانی, اللہ تعالی کے نام کے مزے کے سامنے, اللہ تعالی کے قرب کی لذت کے سامنے میرے دوستو یہ سب ہیچ معلوم ہوگی. سورج سے 12 بجے ابھی آنکھ ملا کر آئے, 12 بجے کے سورج سے تو لائٹ دکھائی نہ دے, یہ کیسے ہو سکتا ہے خالق کے سورج کے جلوے جس کے دل میں ہو اور وہ مخلوق سے مروب ہو جائے؟ مخلوق سے وہی بکتے ہیں, مخلوق سے وہی مروب ہوتے ہیں جو خالق سے بے خبر اور نا آشنا ہوتے ہیں. فرمایا کہ میرے مرشد نے جس طرح سے ہوا آتی ہے مچھر نہیں ٹھہر سکتا جس کے دل کو اللہ تعالیٰ اپنی تجلی گاہ بناتا ہے, پھر آ وہاں غیر اللہ ٹھہر نہیں سکتا. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ یہاں تک اگر وہ بھی چاہے کہ میں غیر کی طرف چلے جاؤں اسے جانے نہیں دیں گے, اسے جانے نہیں دیا جائے گا. کیونکہ حکومت جب کسی کو اپنا کمشنر مقرر کرتی ہے تو اس کی حفاظت کا انتظام خود کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ بس اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بناتے ہیں, جس کو اپنے دین کے کام کے لیے منتخب فرماتے ہیں. مرشد فرماتے کہ معرومی نے فرمایا کہ وہ چراغ جس کو اللہ تعالیٰ روشن فرمائے, جو اس چراغ کو پھونک مار کر بجھانے کی کوشش کرے گا اس کی اپنی داڑھی جل جائے گی. ہر کے تف زند تف پھونک مارے گا, جو اس کو پھونک مارنے کی کوشش کرے گا اس کا اپنا پھونکا نکل جائے گا. جس چراغ کو اللہ روشن فرمائے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ, جس کے لیے کہ بس اس کی زندگی پوری ہے, بے شک اگر اس کو شہادت کی موت عطا فرما دے تو اس پہ غم کیا ہے؟ ہاں غم ان نالائقوں پر ہے جو اللہ کو چھوڑ کر, اللہ والوں کو چھوڑ کر, دین کو چھوڑ کر غیر اللہ کی غلامی کرتے ہیں, پتلون میں پیشاب بھرنے والوں کی غلامی کرتے ہیں, جن لوگوں کو استنجے کا طریقہ بھی نہیں آتا ان کی غلامی کرتے ہیں, جو کھڑے ہو کر مودتے ہیں, جن کی پتلونوں میں پاؤ پاؤ بھر پیشاب بھرا ہوتا ہے, جن کو اپنا استنجا کرنا نہیں آتا, ٹشو پیپر سے پخانے کو صاف کرتے ہیں لیکن صفائی تو پانی سے جو ہوتی ہے وہ کچھ اور ہے, پھر باتھ ٹب میں بیٹھتے ہیں, وہ نہانے کا ٹب لیٹنے والا, اس میں پانی بھر کے اس میں بیٹھ جاتے ہیں. اب پانی تو ہر جگہ جاتا ہے, پھر اس سے ایک سولوشن تیار ہوتا ہے, محلول اینڈ سولوشن, کھانے کا محلول تیار ہوا, اسلامی ہے, محلول اور سولوشن تیار ہوا. اب یہ امریکہ یورپ والے اپ ٹو ڈیٹ, یہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے, ایکسپائر ڈیٹ والے ہیں, ان کو استنجا کرنا نہیں آتا وہ اپ ٹو ڈیٹ کرائیں گے؟ اتنی سی چھوٹی موٹی سی بات, وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں, ڈیٹ ایکسپائر والے ہیں. اب وہی پکانے والا پانی ناک میں جا رہا ہے, کان میں جا رہا ہے, آنکھ میں جا رہا ہے, منہ میں بھی جا رہا ہے. اب ٹوتھ برش کرنے سے کیا ہوگا؟ ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ کرنے سے وہ جو سولوشن جب سب جگہ گھس گیا, آ یہ ان کی غلامی کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے ان کی غلامی کی؟ وجہ یہ ہے اللہ تعالی کی محبت اور تعلق سے محرومی. لہذا جو اللہ کی غلامی سے چھٹی پاتا ہے وہ ساری دنیا کی غلامی کرتا ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا یہاں تک کہ عبادت کرنے والے، حفظ قرآن کرنے والے، کتابیں پڑھنے والے، حج و عمرہ کرنے والے، اللہ والوں سے تعلق کرنے والے اور تبلیغ میں وقت لگانے والے، جتنے دین کے شعبے والے ہیں ان کو چاہیے کہ کسی اللہ والے کی غلامی کریں تاکہ دل سے غیر اللہ نکلے اور اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو. پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ کسی سے مرعوب نہیں ہوگا، جان دے دے گا لیکن حق کے خلاف نہیں کرے گا. کیوں؟ مرنا تو ایک دن ہے نا بھائی، اور موت کا وقت کسی میزائل سے یا کسی کے چھاپے سے موت کا وقت نہیں آتا، انٹیلیجنس کی خبروں سے موت کا وقت نہیں آتا، یہ ان کے مقرر کرنے سے آتا ہے. لیکن کامیابی آخرت کی ہے میرے دوستو، دنیا تو ہے، مرنا تو ہے. دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیتے جیتے تھک گئے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اللہم ارزقنی، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی دعا کی جامعیت دیکھو کہ اللہ اپنے راستے کی شہادت کو میرا رزق بنا دے، اپنے راستے میں شہادت میرا رزق بنا دے. کہ جیسے ان نفسن، کوئی جاندار لن تموت، ہرگز اس کو موت نہیں آئے گی، حتی تستکمل رزقہا، جب تک وہ اپنے رزق کا استکمال کمپلیٹ نہ کر لے گا، جو رزق اس کا مقرر ہے اس وقت اس کو موت نہیں آئے گی. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نفس کی موت، جاندار کی موت اس کے رزق کے استکمال پر آتی ہے، یہاں تک کہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے. تو اس طرح سے رزق جس طرح جب تک مکمل نہ کرے موت نہیں آتی، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جب تک مجھے شہادت نہ ملے، اللہ مرزقنی شہادتن، کہ مجھے اپنے راستے کی شہادت کو میرا رزق بنا دے. سبحان اللہ، کیا مطلب؟ بغیر رزق کے جیسے موت نہیں آتی، تو مجھے موت بھی بغیر شہادت کے نہ آئے. دعا، اور دوسری دعا کیا مانگی؟ وجعل موتی فی بلدی رسولک. واہ واہ واہ، کیا ذوق ہے کہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مجھ کو موت آئے. کیونکہ اسے ایک مسئلہ پتا چلا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، حکم جاری فرما سکتے تھے کہ میرا انتقال اگر ملک شام میں بھی ہو تو مجھے مدینہ شریف میں دفن کیا جائے، لیکن مسئلہ جانتے تھے کہ جس کا جہاں انتقال ہو اسی شہر میں دفن کرنا چاہیے، میت کا ایک علاقے سے دوسرے علاقے منتقل کرنا درست اور جائز نہیں ہے، انتقال ہو وہی دفن کیا جائے. لہذا آپ نے یہ دعا مانگی کہ آپ رسول کے شہر یعنی مدینہ شریف میں ہی موت آئے، تاکہ میرا انتقال جب وہی ہو تو میرا دفن بھی وہی ہو. یہ مسئلہ ہے. اس لیے دیکھیے جامعیت، اللہ تعالی کی شان، اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرما دی. لہذا جب خنجر کے وار کیے اس مجوسی نے، آپ نے پوچھا کون تھا، بتایا مجوسی تھا، فرمایا الحمدللہ کسی مسلمان کے ہاتھوں یہ کام نہیں ہوا. عالم یہ تھا، اس وقت میں بھی شریعت کا یہ عالم تھا، اتباع شریعت کا یہ عالم تھا کہ ایک لڑکا جا رہا تھا، اس کی شلوار ٹخنے سے نیچے تھی. خاموش بیٹھو، خبردار، اس لڑکے کی شلوار ٹخنے سے نیچے تھی. آپ نے اس حالت میں، جبکہ دوا پیتے وہ بھی نکل جاتی، ٹھہر نہیں رہتا، خون نہیں ٹھہر رہتا جسم میں، اس وقت یہ عالم اس لڑکے سے فرما، ارفع ازارک یا غلام، اے لڑکے اپنی ازار کو، اپنی شلوار کو ٹخنے سے اوپر کر لے. اس وقت یہ عالم، شریعت کا کتنا اہتمام، اپنی جان جا رہی ہے، اپنی جان جا رہی ہے، لیکن اتباع شریعت دیکھیے. اس وقت بھی ایک لڑکے کے لیے پسند نہیں ہے کہ وہ شلوار ٹخنے سے نیچے کرے. فرمایا ارفع ازارک یا غلام، اے غلام اے لڑکے اپنی شلوار ٹخنے سے اوپر کر لے، کیونکہ لے مردوں کے لیے اپنی شلوار کو ٹخنے سے نیچے کرنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں. اور یہ حکم صرف نماز کے لیے نہیں ہے کہ مسجد میں آئے اور ہم نے اپنی شلوار ٹخنے سے اوپر کر لی، ایسا نہیں ہے، بلکہ کھڑے ہونے کی حالت میں، چلنے کی حالت میں مردوں کے لیے ٹخنے کا چھپانا حرام ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. کعبین کہتے ہیں ٹخنے کی یہ جو ابری ہوئی ہڈیوں کو، پاؤں کی، اس کو کعبین بولتے ہیں، ابری ہوئی ہڈی کو، کہ جو ازار یعنی لباس کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکے گا، جتنا ہے، جتنا ٹخنوں سے نیچے اتنا حصہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. میرے مرشد نے جب حدیث شریف پڑھائی فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے پاؤں کے نیچے ماچس لگائے تم اس کو برداشت کر سکتے ہو؟ عرض کیا، نہیں حضرت، ہمارا تو تصور نہیں ہے ماچس کے، ہم گرم پاؤں زمین پر پاؤں نہیں رکھ سکتے، چند سیکنڈ رکھنا مشکل ہے. تب فرمایا کہ آ اسی سے اس مسئلے کو سوچو کہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھو کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گناہ سے زیادہ ہے، 70 گناہ زیادہ، تو کیسے اس آگ کو ہم برداشت کریں گے کہ اتنا حصہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. اس لیے اپنی شلوار کو ٹخنے سے اوپر رکھے. اور یہ حکم صرف نماز کے لیے نہیں ہے کہ ہم لوگ مسجد میں آئے اپنی شلوار ٹخنے سے اوپر کر لی اور مسجد سے ابھی نکلتے نہیں کہ شلوار واپس نیچے کر لیتے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے، تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں شرم آتی ہے تو موزہ پہن لو، کیونکہ موزہ نیچے سے آ رہا ہے، اس سے چکھنا چھپ جائے گا، کوئی گناہ نہیں. لیکن چادر اور لباس سے شلوار کو سے ٹخنا نہ چھپے، اس سے نیچے نہ لٹکائے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کو 4 قسم کا عذاب دیا جائے گا. 3 قسم کے لوگوں کو 4 قسم کا عذاب. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 المسبل، ٹخنا چھپانے والا. نمبر 2 المنان، احسان کر کے جتلانے والا. ہاں بڑا آیا، ارے تو تو بھوکا مر رہا تھا، دیکھ میں نے تجھ پر کیسا احسان کیا، ورنہ آج تو بھوکا مرتا اور میں نے کیا ہے. دوسرا احسان جتلانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے والا. جیسے ہمارے یہاں رواج عام ہے قسمیں کھاتے ہیں، اور کوئی کہے سچی قسم، سچی قسم کھانے کو بھی منع کیا فقہا نے. کیوں؟ چند روپوں کی خاطر تم قسم کھاتے ہو، لہذا اس سودے میں سے وہ جو برکت ہے وہ نکل جاتی ہے. اللہ کے نام کو چونکہ دنیا پہ کے لیے استعمال کیا، اللہ کے نام کو چند روپیوں کی خاطر سے، اس لیے اس سودے میں سے وہ جو برکت ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے. صرف چند روپے ملتے ہیں، اس لیے سچی قسم کھانے سے بھی منع کیا. جھوٹی قسم، 3 آدمی ہو گئے، ٹخنا چھپانے والا، احسان کر کے جتنانے والا، اور نمبر 3 جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے والا. عذاب کیا ہے؟ 4 عذاب ہیں. نمبر 1 لا یکلمہم اللہ یوم الخیابہ، اللہ تعالیٰ ان سے شفقت کی گفتگو نہ فرمائیں گے. لا ينظر الیہم، نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے. لا یزکیہم، پاک نہ فرمائیں گے. اور بغیر پاک کے کوئی پاکی کے تزکیے کے کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. پاک نہ فرمائیں گے، تزکیہ نہ فرمائیں گے. نمبر 4 ولہم عذاب علیم، ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا. یہ کس کے؟ ٹخنا چھپانے والا. اور ہم کہتے ہیں صاحب ٹخنا کیا ہے؟ صحابی نے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا، انی حمیشو ساقین، مجھ کو ڈکھنا چھپانے کی اجازت دے دیجئے کیونکہ میری پنڈلیاں سوکھ گئی ہیں، بیماری کی وجہ سے بری لگتی ہے. لہذا لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اگر ہم شلوار ٹخنوں سے نیچے کریں گے تو ذرا برا لگے گا، ابھی خاندان میں شادی میں جانا ہے تو لوگ کہیں گے کیا بات ہے بھائی تم ملا بن گئے ہو کیا. یہ تو ہے ملا بن گئے ہو تو خودکش حملہ کب کرو گے؟ وہ کرے گا، نفس پر حملہ کرے گا، نفس کے حرام تقاضوں کو نہیں مانے گا، شرم آتی ہے. اس لیے ہمارا کیا حساب، مسجد میں ہم کچھ ہیں، اب یعنی ہمارے کئی روپ ہیں، مسجد میں ہم کچھ ہیں، گھر میں ہم کچھ ہیں، محلے میں کچھ ہیں، بازار میں کچھ ہیں، خاندان میں کچھ ہیں، کتنے روپ بدلتے ہیں ہم لوگ، بہروپیے ہیں ہم، ہر جگہ کے الگ الگ ہے نا، اور دوستوں میں کچھ ہیں، تنہائی میں کچھ ہیں. یہ بندگی نہیں ہے. اور جو بندے صحبت میں رہ رہی ہیں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کر کے اللہ تعالی کا قرب، تعلق اور بندگی سیکھیں گے، تو یہ وہ بندے ہوں گے میرے پیارے دوستو، جو مسجد میں ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، تنہائی میں ہو، محلے میں ہو، خاندان میں ہو، ایئرپورٹ، بس اسٹاپ، ہوائی جہاز، ہر جگہ ایک ہوں گے. کیسے؟ اللہ تعالی کی فرما برداری کرنے والے. جہاں بیٹھ جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں بیٹھ جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. وہ جہاں جائیں ان کی نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ میرا اللہ کس بات سے خوش ہوگا. وہ کام ہم نے کرنا ہے، اس کو نہیں، اللہ کو خوش کرنا ہے. یہ تھوڑی کہ جہاز پر بیٹھے ایئر ہوسٹس آئی، حاجی صاحب آپ کو کیا چاہیے، ٹھنڈا لیں گے یا گرم؟ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر گرم تو ہو ہی گئے، بس ٹھنڈا ہونے کی دیر ہے، ٹھنڈا پلا دیجئے تاکہ ٹھنڈی آئے نہ نکلیں. رات میں جا رہے ہیں بارات میں تو صوفی صاحب انجن پر بیٹھ کر جا رہے ہیں، کیونکہ انجن پر بیٹھیں گے تو رخ پیچھے ہوگا نا. اب ظاہر بات ہے انجن کی گرمی نیچے سے آ رہی ہے، اب سب کی خیریت پوچھ رہے ہیں، بھابھی جان آپ کیسی ہیں، بھیا میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ہائے آپ کے فراق میں مر رہے ہیں. آپ کی خیریت پوچھی، آپا آپ کیسی ہیں؟ کیا میں اچھی ہوں، آپ کے پاپا کا کیا حال ہے؟ کیا آپ خود ہی چھاپا مار کے دیکھ لیں؟ اب یہ سب کی خیریت پوچھ رہے ہیں. میرے پیارے مرشد فرماتے ہیں کہ جس کی خیریت پوچھنے سے اپنی خیریت خطرے میں پڑ جائے، اپنی خیریت کی خیر نہ رہے، ان کی خیریت مت پوچھو. دیکھیے سلام کرنا سنت ہے، لیکن واقعی اس بات کا نہایت افسوس ہوتا ہے کہ اب یہ سنت ہمارے اندر سے اٹھ گئی ہے، بہت افسوس ہے. یعنی عجیب بات یہ کہ عام آدمی تو عام آدمی، ایک دیندار دیندار کو سلام نہیں کرتا، بہت افسوس. میری بنگلہ دیش کی حاضری ہوئی تھی، سفر بنگلہ دیش میں عجیب دیکھا، ایک عام مسلمان، یعنی اندازہ کرے، ایک دن میں صبح چہل قدمی کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں ایک پان والا تھا، وہ پان والا اپنے اس کے پاس گاہک کھڑے ہوئے پان لگا رہا، میں دوست ساتھ تھے گفتگو کرتا ہوا جا رہا تھا، توجہ اس طرف نہیں تھی، ایسے نگاہ اٹھی تو اس پان والا گاہک چاروں طرف کھڑے ہوئے، اس نے کہا السلام علیکم. اتنا میں نے کہا وعلیکم السلام، مجھے اتنا دل خوش ہوا. اب آپ اس خوشی کا اندازہ لگائے، ایک عام انسان جو اس کو گاہکوں میں گھرا ہوا، اس نے اتنے اہتمام سے سلام کیا کہ دل خوش ہو گیا کہ دیکھو اس عام ایک مسلمان، کوئی وہ دیندار نہیں، ایک عام مسلمان، اور وہ بھی کتنا مصروف. لیکن ہمارا کیا عالم ہے کہ ہم فارغ بھی ہوتے ہیں سلام نہیں کرتے، اور خدا نہ خواستہ اگر غلطی سے کوئی گناہ کر لے یہ سلام کرنے کا تو جواب نہیں دیں گے، نہایت افسوس. اور جواب بھی دیا، گردن ٹیڑی کر کے. دیندار دیندار کو سلام نہیں کرتا. ہونا تو چاہیے کہ اگر بچوں کو بھی خود سلام کرے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم بچوں کو سلام فرماتے تھے. جب ہم سلام نہیں کریں گے تو ہماری اولاد کہاں سے سیکھے گی؟ اس لیے اس سنت کو بھی زندہ کریں. اور سلام کے اندر تین باتوں کو یاد رکھیں. نمبر ایک، سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے. یعنی اگر ہم نے سلام کیا اور میں نے سلام کیا، مجھے کسی نے سلام کیا اور میں نے جواب نہیں دیا، میں گناہگار ہوں گا، گناہ کبیرہ. سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب. جواب دے، نمبر ایک. نمبر دو، اس نے کہا السلام علیکم، تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہنا واجب ہے، اتنے برابر. ہوش میں رہو یار، جاؤ کرکٹ لے آؤ یار، تھوڑی نسوار دو، اس کو نسوار کھلانی ہے. اے میاں، نسوار کھلا دیں ذرا. رہو رہے، شاید جو ہے کوئی سیٹ آ جائے تو وہ ہزار ہزار کی گڈی سب کو تقسیم کریں. منتظر رہیں، ہو سکتا ہے آ جائے بھائی، امید تو ہو سکتی ہے نا. ہزار ہزار کے نوٹ کی گڈی، ایسا نہ ہو وہ چپکے سے دے گا تو جو سونے والے کیسے پائیں گے پھر. اب انشاءاللہ نیند رہے، اس مراقبے کو کریں، نیند نہیں آئے گی. میرے پیارے دوستو، سلام اب کیا السلام علیکم، تو اس کا جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام. اور اگر کسی نے کہا، قریب قریب آ جائیں، اور کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دیکھو نا یار وہ پنکھے تو چلا دو، وہ بےچارے بیٹھے ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس کا جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یعنی برابر ہونا چاہیے. اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں. اب اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو وہ صرف وعلیکم السلام کہنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ورحمۃ اللہ بھی لگائے. اور اگر اگلے نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جواب میں بھی اتنا ہی کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واجب ہے، دو واجب ہو گئے. ایک واجب تو جواب دینا، دوسرا واجب کیا ہے؟ اس کی مثل برابر جواب دینا. ہاں اگر کسی نے کہا السلام علیکم اور ہم نے آگے سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی اضافہ کر دیا اتنا، تو یہ کر سکتا ہے واجب، اور اس سے زیادہ اور ہو گیا. جیسے کھانا بھی کھلایا، میٹھا بھی کھلا دیا. بھائی دعوت ہے تو کھانا کافی ہے، میٹھا تو نہیں کھلانا. پھر اس نے آخر میں وبرکاتہ بھی کہہ دیا. انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، تم نسوار کے شوقین ہے، چلو ایک چنڈی نسوار بھی لے لو. یا پان کھانے والے کو پان کھلا دیا، سگریٹ پلانے والے کو سگریٹ پلا دی، اور گٹکا والوں کو گٹکا. لیکن گٹکا بھی یاد رکھنا چاہیے. آخر میں چلو سونف بھی کھلا دی، ہضم بھی ہو جائے. لیکن جواب اتنا ہی ہو وہ برکاتہ تک. وہ مغفرت ہوں، رضوان ہوں، وہ جنت ہوں، مقام ہوں، وہ دوزخ ہوں، حرام ہوں، یہ سب درست نہیں ہے. بس اس کے آگے یہ بھی کہنا چاہیے، جب وہ کوئی ایسے بولے تو کہا جنت ہوں، مقام ہوں، دوزخ ہوں، حرام ہوں، انت بے وقوف ہوں. بس بولے اتنا جواب، بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو واجب ہو گئے. تیسرا واجب بھی ہے. آپ کا سلام کیا السلام علیکم، کہا بھائی جواب دو. جی میں نے جواب دے دیا. بھائی فرشتوں کو نہیں سنانا، ہمیں سنانا ہے. دادا زور سے جواب دے. اگلے نے جب سلام کیا تو ہمیں سنائی دیا، تو جواب بھی آہستہ نہ دے بلکہ زور سے دے وعلیکم السلام، کہ اگلا سن بھی تو لے. سلام جس نے کیا وہ سنے بھی. ایک سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہید کا ثواب ملے گا، اگر ہم اس سنت کو زندہ کر دیں سلام کی. اور پھر حقیقت یہی ہے، اگر مسلمان اسی سنت پہ عمل کریں محبت پیدا ہو جائے گی. آج مسلمان مسلمان کی ایک شکل نہیں دیکھتا، وہ مسلمان سمجھتا کب ہے؟ آج ہم لوگ مسلمان تھوڑی کسی کو مہاجر سمجھتے ہیں، کسی کو پٹھان سمجھتے ہیں، مسلمان تھوڑی سمجھتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں محبت ہی نہیں ہے. پہلے محبت کیا, سلام کیا, وہ کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہے السلام علیکم تم پر سلامتی ہو, وہ کہہ رہے وعلیکم السلام تم پر بھی سلامتی ہو. اب مسلمان مسلمان سے محفوظ ہو گیا کہ نہیں؟ دونوں ایک دوسرے کے, دونوں ایک دوسرے کی شر سے بچ گئے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات. اس سے سلام کو زندہ کرے, اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. کسی نے تو مولوی صاحب ہم اپنی پڑوسن کو سلام کرتے ہیں یہ تاکہ محبت پیدا ہو جائے. محبت نہیں پیدا ہو جائے, سیٹنگ ہو جائے, سیٹنگ. تو پھر نامحرم کو تو سلام کا جواب کا اسٹائل ہی کچھ اور ہوتا ہے, اس کو سلام کرنے کا انداز, یا اگر اس نے سلام کر لیا تو اس کا جواب دینے کا انداز, اس میں تو اتنا رس بھرا ہوتا ہے, ایسی رس بھرا سلام, اوف اللہ. اب جیسے کوئی دیندار یا ابا کسی نے بڑے نے سلام کیا, السلام علیکم, اس نے ایسے اٹھا کے مار دیا. نامحرم کو سلام, السلام علیکم, وعلیکم السلام, لیٹ گئے پورا, بس نہیں چلا. کتنا فرق ہے. سلام کرنا سنت ہے لیکن نامحرم کو سلام کرنا حرام ہے. اے بھائی دیکھیے, ایک طرف سنت کو زندہ کرنے سو شہید کا سوال, اور دوسری طرف نامحرم کو سلام کیا تو گناہ مل رہا ہے. اور پھر لہجے کی کھنک ہی کچھ اور ہوتی ہے. موبائل کمپنی سے فون آیا, السلام علیکم سے, بس سر کی تو سرک گئی. سلام کرے, ہاں وہ بڑے نامحرم ایسی ہیں جیسے چچی جان ہے, چچی ممانیاں بڑی بڑی ہیں, ان کو سلام کرے. کیسے تم کی پوچھ لے, کوئی ضرورت ہے پوچھ لے. میرے پیارے دوستو, اس سنت کو زندہ کریں, یقین جانے محبت پیدا ہو جائے گی اگر ہم اس سنت کو زندہ کر لیں. پھر مسلمان مسلمان ہوگا. اس لیے ہم جو یہاں بیٹھے ہیں, اگر ہم ہی اس عمل کو شروع کر دیں کہ ایک سلام اور جواب دینے کا بھی اہتمام رکھیں, ہاں یہ بھی ہو کہ اگلا سلام کرے تو اس کو اہتمام سے جواب بھی دے. دادا جب موبائل فون پر بھی بات کریں کہیں السلام علیکم, وہ اگلا کہے وعلیکم السلام. ایسا نہیں کہ فون اٹھاتے شروع ہو گئے, کیا کہاں کر رہے ہو, کب آؤ گے, کیسے, سلام کر اہتمام رکھے. دعا ہے جو مسلمان ایک مسلمان بھائی کو دیتا ہے, یہ دعا ہے. میرے دوستو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس حالت میں بھی اس لڑکے سے فرمایا, ارفع ازارک یا غلام, شہادت کا خون بہ رہا ہے, موت کا وقت قریب, آنکھ بند ہونے والی ہے. ایک لڑکا جا رہا تھا اس کی شلوار ٹخنے سے نیچے, آپ نے فرمایا ارفع ازارک یا غلام, اے لڑکے اپنی ازار کو شلوار کو اوپر اٹھا لے, آ ٹخنے کا چھپانا میرے دوستو مردوں کے لیے حرام ہے, شلوار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا. عرض کر رہا تھا کہ ایک صحابی نے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا, انی حمیش ساقین, میری پنڈلیاں سوکھ گئی ہیں جس کی وجہ سے وہ بری لگتی ہیں. اب یہ آگے نا کہ جی ہم شلوار ٹخنوں سے اوپر کریں گے تو یار معاشرے میں لوگ ہمیں کیا بولیں گے, کتنا برا لگے گا. میرے پیارے دوستو, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن لیں. آپ نے فرمایا, ارشاد فرمایا کہ دیکھ بیماری اللہ کی طرف سے, بیماری اللہ کی طرف سے جس پر تجھے اجر ملے گا, یعنی اور نافرمانی تیری طرف سے ہوگی. انسان بیمار ہے اس کو بیماری پر اجر ملتا ہے, بخار پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. لہذا حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, حافظ قرآن قاری کہلاتے تھے, اس زمانے میں علماء کو قاری کہتے تھے, جو علماء جو صحابہ عالم ہوتے تھے وہ قاری قرآ صحابہ کہلاتے تھے, قاری صاحب اس سے مراد عالم ہے. اب وہ جو حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے جب بخار کی فضیلت سنی اتنی زیادہ, تو اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایسا بخار دے دیجئے کہ جو مجھے آپ کی عبادت سے نہ روکے, جو مجھے جہاد سے نہ روکے, جو مجھے دین سیکھنے سکھانے سے نہ روکے. لہذا عالم یہ تھا کہ دینی خدمات میں مشغول, کیونکہ صحابہ ان سے قرآن سیکھا کرتے تھے. قرآن پاک ان سے سیکھتے تھے صحابہ، ان کا ایک واقعہ بڑا عجیب یاد آیا، سبحان اللہ. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ کو حکم دیا ہے، اے عبید بن کعب، اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو سورہ بینہ پڑھ کر سناؤں. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین والی سورت، جس میں یہودیوں کا ذکر ہے، مشرکین وغیرہ کا. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ سمانی، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا تھا؟ میرے پیارے شیخ اور مرشد نے جب روایت پڑھائی، فرمایا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سما کا، ہاں اللہ تعالیٰ نے تیرا نام لیا تھا. قسمت دیکھیے ان صحابہ کی کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی نعمتیں مل رہی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آج صحابہ کی محبت، صحابہ کے جی ہم اپنی مرضی سے بھی دین سیکھ سکتے ہیں، اور صحابہ پر اعتراضات کرتے ہیں، صحابہ پر قلم اٹھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا شرف عطا فرمایا. نام دین کا ہوتا ہے، ایسے اہل قلم حضرات ان کو تو عالم کہنا، مولانا کہنا بھی جائز نہیں ہے، لوگوں کی کتابیں پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو، جو اہل حق ہوگا اللہ والا ہوگا، جس کے دل میں اللہ کی محبت کا نور ہوگا، جس کے دل میں صحابہ کی محبت اور تعلق ہوگا، اگر وہ دنیا کی بھی بات کرے گا تو اس کی دنیا کی بات میں بھی نور ہوگا، اور جس کا دل غیر اللہ کی گندگیوں سے بھرا ہوگا، غلاظت نام، وہ چاہے دین کی بات بھی کرے گا تو اس کی دین کی بات میں بھی اندھیرے ہوں گے. اس لیے ہر شخص کی کتاب نہیں پڑھنی چاہیے، غیروں کی کتاب، کیونکہ ان کی جو گندگی اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور اللہ والے اگر ان کی عام بات بھی ہوگی، واللہ اگر ان کے دسترخوان پر بھی بیٹھ جائے گا، ان کے ہاں بستر لگا کر سو بھی جائے گا، جب فارغ ہوگا تو دل نور سے بھرا ہوا ہوگا، کیونکہ ان کے قلب کا نور ایئر کنڈیشن کی طرح فضا میں بکھر رہا ہوتا ہے، لہذا آتے ہی کیفیت بدل جاتی ہے، یہ فرق ہوتا ہے. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیمار اور بخار ہر وقت، لیکن سب دین کے کام. تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا کہ بیماری اللہ کی طرف سے، اگر تیری پنڈلیاں سوکھ گئی ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے، اس پر تجھے اجر ملے گا، لیکن اگر تُو نے اپنی شلوار کو ٹکنے سے نیچے کیا تو یہ نافرمانی تیری طرف سے ہوگی. ایک صحابی جا رہے تھے، ان کی ازار چادر شلوار ٹکنے سے نیچے لٹکی ہوئی تھی، آپ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اما لکا فی اسوتن، کہ تیرے لیے، اما لکا تیرے لیے، عاشقانہ جملہ ہے، اما لکا فی اسوتن، میرا نمونہ کافی نہیں ہے کہ نبی کی شلوار اور ازار تو ٹکنے سے اوپر اور تیری شلوار اور ازار ٹکنے سے نیچے. اور مسئلہ بتا دیا کہ کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں شلوار ٹکنے سے اوپر ہو، اور اگر بیٹھے میں یا لیٹرے میں چھپ جائے کوئی گناہ نہیں ہے، اسی طرح موزے سے جو لباس نیچے سے آ رہا ہے اس سے بھی چھپ جائے کوئی گناہ نہیں. میرے مرشد فرماتے ہیں موزہ گھٹنے تک بنوا لو، چاہے کمر تک بنوا لو، گردن تک موزہ بنوا لو، کوئی گناہ نہیں ملے گا. لیکن اپنے شلوار وغیرہ چادر بھی سردی میں پہنے تو ٹکنے سے اوپر رکھے، اور یہ حکم صرف نماز کے لیے نہیں ہے میرے دوستوں. کئی بات شرم آتی ہے تو میرے دوستوں دیکھو نا، کسی آدمی ہے، اب وہ بیچارہ اس کے پاس سائیکل ہی ہے، وہ کیا شرمائے گا، اپنی چیز اپنی چیز ہوتی ہے. اور پھر اچھا یہی جو لوگ کہتے ہیں کہ شرم آتی ہے شلوار ٹکنوں سے اوپر کرتے ہوئے، ان کو چڈی پہنا دیں پھر شرمائیں گے نہیں، پھر کتا لے کر ساتھ دوڑیں گے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہماری پتلون کو جو چڈی انہوں نے اسی کتے نے بنایا میں رکھتے ہیں کتا چڈی پہن کر کیاری کو پانی دیتے ہیں. اتنے بڈھے ہو جاتے ہیں 60-60 برس کے, گورنمنٹ سے ریٹائر ہوئے آفس سے چڈیاں پہن کر کیاریوں کو پانی دے رہے ہوتے ہیں, شرم نہیں آتی ان کو. اور ہاں عورتوں کے لیے ٹخنے چھپانے کا حکم ہے, مردوں کے لیے ٹخنے کھلے رکھیں عورتیں ٹخنے چھپائیں. آج الٹا ہو رہا ہے, آج کل مردوں کو بڑا شوق ہوتا ہے رومال پہننے کا, یہ مرد رومال پہنتے ہیں چھپاتے ہیں اور عورتیں سب کچھ اتار کے باہر. تماشا ہے, یعنی جن کو منہ چھپانا چاہیے وہ منہ کیا سر بھی کھول رہی ہے, ننگے سر بالکل, اور جن کو منہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے وہ منہ چھپا کے رومال لپیٹتے. کتنا فرق آ گیا. لہذا جن کو شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی چاہیے وہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں, اور جن کو شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنی چاہیے اب وہ جا کر ملا کا شلوار بنوا رہی ہیں. اس سے اور ترقی کر کے آدھی پنڈلی تک شلوار بنوائی اور نام اس کا رکھا فیشن. چھوٹی بھی ہو جائے تو اور مزید فیشن بن جائے. لگا فیشن بنایا مردوں کی طرح جینز کی پینٹیں پہننا اور پتلونوں کی طرح سے شلواریں سلوانا. اب یہ بھی فیشن آ گیا مردوں کی طرح سے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس عورت پر جو مردوں کی شکل بنائے یا مردوں جیسا لباس پہنے, اور ان اور مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں جیسی شکل بنائے یا عورتوں جیسا لباس پہنے. لہذا مردوں کو دیکھیں اب وہ اتنے بڑے بڑے بال, چال بھی ویسی, پتہ ہی نہیں چلتا کہ مرد ہے یا عورت ہے پیچھے سے. بلکہ بعض یار لوگ تو خوش ہوتے ہیں تنہائی ہے چلو, یہ گلی میں لڑکی اکیلی جا رہی ہے کھلے ہوئے بال کے ساتھ بڑے اسٹائل سے چل رہی ہے ٹھمک ٹھمک, چلو تنہا گلی ہے ہم ذرا کچھ جا کر باتیں کریں اس کو پٹائیں. اب جو روکا اس نے مڑ کر دیکھا تو اتنی بڑی بڑی مونچھ. ایسے مولانا میرے شیخ نے سنا ہے نا کہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب آندرکا تم کے باغ میں ایک صاحب نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے سے کہا, ارے صاحب دیکھیے تو اس لڑکے کو کتنا بدتمیز ہے, کیسی کچھل کود مچا رہا ہے. اس نے غصے سے کہا کہ آپ کی, اس نے کہا کہ آپ کی آنکھیں خراب ہے کیا, وہ لڑکا نہیں ہے وہ میری بیٹی ہے. اچھا معاف کیجیے گا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اس کے ابا ہیں, کہ آپ تو واقعی آپ کی آنکھیں خراب ہے, آپ آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں, میں ابا نہیں میں اس کی اماں ہوں. پردہ دری کا یہ نتیجہ نکلا, پردہ دری کا یہ نتیجہ نکلا, جس کو سمجھے تھے چچا وہ بھتیجا نکلا. یہ عالم ہے, پتہ ہی نہیں چلتا, لیکن پتہ چلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ریسرچ کے لیے نہیں آئے ہم لوگ کہ غور کریں کہ کون ہے, اس کام کے لیے نہیں آئے, نظر بچائے ہم. تو میرے دوستو شریعت کا یہ حکم اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر, اور عورتوں کے لیے ہے کہ وہ اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھے, چھپانا ان کے لیے ضروری ہے, واجب ہے ان کے ذمے. یہاں تک کہ موٹر سائیکل پر جب بیٹھیں تو اس میں بھی احتیاط کریں کہ اڑس نہ جائے. لیکن موٹر سائیکل پر جب بیٹھے تو برقعے کی ذرا تاکید کر دے کہ برقعہ سمیٹ کے بیٹھے احتیاط, تاکہ وہ ویل میں نہ پھنس جائے, سمیٹ کر بیٹھے. شلوار بھی ٹخنوں سے نیچے ہو عورتوں کے لیے, اور مرد اس کو کھلا رکھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ شان میرے دوستو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ مچھر نے فریاد داخل کی کہ جب میں کسی موٹی پارٹی کو دیکھتا ہوں جس کے پاس بہت سارا خون ہے اور میرا بلڈ گروپ اس سے مل جاتا ہے, میں اس پر حملہ آور ہوتا ہوں تو ہوا آتی ہے مجھے اڑا کے لے جاتی ہے. مچھر نے فریاد کی, ہوا کے خلاف دعویٰ دائر کیا مقدمہ مچھر نے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی مچھر صاحب مچھر میاں, بات یہ ہے کہ دعویٰ کرنے والا جس پر دعویٰ کرے اس کو بلانا ضروری ہے, جب تک فریق کا بات نہیں سنیں گے کیسے فیصلہ کر دیں. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے, ہماری آپس کی لڑائی کی ایک وجہ بھی ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ خام خام ہے, ہماری آپس میں بات نہیں بنتی. مجھے کسی نے کہا ارے وہ فلاں صاحب آپ کو یہ کہہ رہے تھے یا فلاں نے یہ کہا, ہم اس سے پوچھتے ہی نہیں ہیں, اس سے پوچھتے ہی نہیں ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ بس انبن ہو گئی, ہمیشہ کے لیے بات ختم ہو جاتی ہے. لہذا کسی نے کہا, حکیم الامت تھانوی کا عجیب معاملہ, حضرت کی گھر والی نے کسی رشتہ دارنی کے بارے میں کچھ کہا, حضرت نے اس کو بھی بلوا لیا اور کہا کہ بھائی یہ ایسے بولتی, کیا یہی بات ہے؟ جو بات صاف تھی وہ ہو گئی, خیر بات ختم ہو گئی, وہ چلی گئی. تو حضرت کی گھر والی نے کہا آپ بھی عجیب ہیں, اس کو بھی بلوا لیا. فرمایا اس لیے بلوا لیا نا تاکہ بات صاف ہو جائے. بیچ میں جو تھرڈ مین ہوتا ہے نا, تیسری پارٹی تیسرا آدمی, وہ گڑبڑ کرتا ہے کہ انسان سنا کچھ ہو گیا کچھ. اس لیے جو حقیقت ہے وہ پوچھ لے کہ فلاں نے کیا کہا, کیونکہ بعض مرتبہ انسان کوئی بات کہتا ہے اگلا بات نامکمل سنتا ہے وہ آگے نقل کر دیتا ہے. نتیجہ یہ کہ دو مسلمانوں میں لڑائی ہو جاتی ہے. جیسے عورتوں کا تو مزاج یہی ہے, خصوصاً جب سے ماشاءاللہ موبائل آ گیا تو موبائل کی کرامتوں کا تو کیا کہنا. اور یقین جانے طلاق کی شرح بھی بڑھ گئی ہے موبائل کی وجہ سے. کیسے کہ جناب بیوی کے پاس بھی موبائل ہے, شوہر گھر پہ نہیں, نئی نئی شادی ہے, ٹائم پاس نہیں ہو رہا, نیند نہیں آ رہی, چلو کسی کو میسج کر لیں. پرانے کسی رشتہ دار کو کسی کو میسج کیا, اب وہاں سے بات چیت شروع ہوئی, اب پتہ چلا نوبت طلاق تک آ جاتی ہے. گزشتہ دنوں کا واقعہ ہے کہ کراچی میں ایک شادی ہوئی, شادی پہ خرچہ کتنا, کروڑ روپے کے قریب, کروڑ روپے کے قریب. تین مہینے میں طلاق ہو گئی کیونکہ لڑکی کے سسر نے ایک دن اس کا اپنی بہو کا موبائل کسی ضرورت سے لیا تو کھولا اس میں, تو اس میں ایک لڑکے کے میسج لگی ہوئی ہے, بازی کی. نتیجہ یہ ہے کہ گھر ٹک نہیں رہے اور پھر یہ موبائل کمپنی والے ان کی تو اور حرکتیں ایسی ہیں کہ گپ لگاؤ فلاں لگاؤ, اپنے یہ نمبر ملا ہے اپنے پسندیدہ اور اپنے پسندیدہ اور مرد یا عورت سے باتیں کریں, ایسے ایسے پیکج. پھر اوپر سے ہم رونا روتے ہیں غریبی کا, ایس ایم ایس کے پیکج ہیں, سارا دن لگے ہوئے اسی میں. ارے بھائی کچھ اللہ اللہ کر لو, ٹائم نہیں ہے, میسج پہ لگے ہوئے سارا دن ایس ایم ایس, کیونکہ 50-30 روپے کا میسج لے لیا جس میں اتنے ہزار یا اتنے سو میسج بھیجنے, اب کیسے پیسے بھی پورے کرنے, بل ہر وقت اسی میں لگے ہوئے. قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, دین سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے, لیکن بس ایس ایم ایس میسج پہ لگے ہوئے. یہ اور پھر دوسرا تماشا دیکھیے, اگر شوہر نے بیوی کو کچھ کہہ دیا, سان ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے, بس فوراً موبائل اٹھایا, اما تیرے داماد نے مجھے یہ بول دیا, گھبرا مت بیٹی ابھی آتی ہوں میں, گئی ماں چل اٹھا سامان ابھی, اور بیٹی کو لے کر پھر نتیجہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. ارے بھائی سمجھائے, تھوڑا سا تحمل تھوڑا سا برداشت, شروع شروع کا وقت ہوتا ہے, ذرا انڈرسٹینڈنگ ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے, مناسبت پیدا ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے, دو برتن ہے بچتے بچتے ذرا, دو برتن ہیں رہتے ہیں آپس میں کھٹ پٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی, انسان ہے کچھ کھٹ پٹ ہو جاتی ہے, تھوڑا سا تحمل بیٹیوں کو سکھائے, بیٹوں کو بھی سکھائے, اگر بیوی نے کچھ کہا بیٹا تھوڑا سا تحمل کرو, ذرا تھوڑے دن کی بات ہے اچھا ہو جائے گا, تحمل کرو. بیٹیوں کو سکھائے کہ بیٹا تھوڑا تحمل کرو. ایک میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی تھی, بیوی نے غصے سے کہا میں جاتی ہوں گھر چھوڑ کر. شوہر نے کہا رہا, جان چھوڑو خدا کے لیے. بس بیوی جاتے جاتے پلٹ آئی, کہا کہ یہی ادا تو مجھے مارے ڈالتی ہے, آپ جان کہہ کر میرا دل نرم کر لیتے ہیں اور پھر خدا کا واسطہ دے کر اب میں کیسے جاؤں. اس نے کہا کہ جان چھوڑو خدا کے لیے, بس آپ کی یہی ادا مجھے جو نا مارے ڈالتی ہے, کہ جان کہہ کر سارا قصہ ختم کر دیتے ہیں. میرے پیارے دوستو, تحمل ہو ذرا سا چاہیے, تھوڑا سا. ہمارا کردار اس وقت اہمیت رکھتا ہے, ماں باپ کا کردار, ساس سسر کا کردار, کہ اس وقت ہے تھوڑا سا سمجھا لے, تھوڑے سے افہام تفہیم ہو جائے, سیکھنے کی چیز ہے. اب یہ تھوڑی جذباتی فیصلہ کیا. بعض عورتیں اپنے بھائیوں کے بھروسے پر, انہوں نے کہا, بھائیوں نے کہا گھبرا مت ہم ہیں, عورتیں بیٹھ گئی اپنے بھائی کے گھر پہ, یہاں تک کہ طلاق لے لی, ہو گئی. تھوڑے دن تو وہ اچھی لگی بہنیں, اب بھابھیوں کو نند تو گند کی طرح لگتی ہے نا, اب انہوں نے کیڑے نکالنے شروع, اب ان کو عادت تو ہے کڑ کڑ کرنے کی. دادا بھابھیوں نے اعتراض, اب وہی بھائی ان کو کھٹک رہے ہیں وہ بہنیں. اس لیے تھوڑا سا تحمل چاہیے. کہہ دینا کہ تو ہم پر بھاری تھوڑی ہے, یہ تو کہنے پہ پتا چلتا ہے, صرف پیسے سے سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے. اگر دنیا میں پیسہ ہی سب کچھ ہوتا تو کیا بات تھی, پھر سارے بادشاہ بیمار نہ ہوتے, سارے مالدار بیمار نہ ہوتے, سارے مالداروں پر کوئی مصیبت ہی نہ آتی. مال کیا چیز ہے بھائی. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے گٹرے میں درد تھا. حضرت اسی زمانے میں ایک سیٹھ تھے کراچی کے, ان کے بھی گھٹنے میں درد. وہ اس زمانے میں آج سے 30-40 سال پہلے برطانیہ گئے, 5 لاکھ روپے کا علاج کرایا, پھر مفتی صاحب سے تعلق تھا, ملنے آئے, کہا حضرت میں برطانیہ گیا 5 لاکھ روپے کا علاج کرایا لیکن گھٹنا اچھا نہیں ہوا درد. کہا حضرت آپ کے بھی گھٹنے میں درد تھا, آپ کے کیا ہوا. کہا فرمایا کہ بالکل اچھا ہو گیا. کہا وہ کیسے. کہا حضرت آپ نے کیا علاج کروایا. فرمایا بھائی حکیم صاحب سے 10 پیسے کی دوا لی تھی, اللہ تعالی نے شفا دے دی. مال کیا چیز ہے بھائی. اگر مال سے ہی شفا, مال سے خوشیاں ملتی, مال سے سکون ملتا, مال سے آسانیاں راحتیں ملتی, سارے مالدار آسانی میں ہوتے. لیکن یہ چیز نہیں ہے. راحت, خوشیاں, آسانی, مال ہونا یا نہ ہونے سے تعلق نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق اللہ تعالی کی فرما برداری کے ساتھ ہے. اگر مالدار اللہ تعالی کی فرما برداری کرے گا چین سے رہے گا, غریب ہے وہ نافرمانی میں لگے گا چین اسے بھی نہیں ملے گا, اور غریب فرما برداری میں لگے گا سکون سے رہے گا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی ہوا کو بھی حکم دیا تو بھی آ جا, اب ہوا آئی تو مچھر بھاگا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہاں اڑتا ہے بھائی, ابھی تو دعویٰ دائر کیا, مدعا علیہ کو بلایا تو بھاگ گیا. اس نے کہا میرا مسئلہ ہی یہی ہے کہ جہاں ہوا ہوتی وہاں میں ٹھہر نہیں سکتا. میرے مرشد نے مثنوی جب پڑھائی تو فرمایا اسی طرح سے جو لوگ اللہ والوں کی صحبت سے اللہ تعالی کی محبت سیکھتے ہیں, گناہ چھوڑنا سیکھتے ہیں, گناہ کو چھوڑ کر اللہ تعالی کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں, اور اس فرما برداری کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے دل کو اپنے رہنے کا ٹھکانہ بناتا ہے, اپنا قرب اور تعلق عطا فرماتا ہے. فرمایا پھر ان کے دل میں غیر اللہ رہ نہیں سکتا, ان کے دل میں غیر پھر ٹھہر نہیں سکتا. دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی محبت جس دل میں ہوتی ہے, دنیا کی محبت وہاں سے نکل جاتی ہے, وہاں ٹھہر نہیں سکتی. دیکھو بھائی روشنی جب آتی ہے اندھیرا ٹھہر سکتا ہے. اس لیے اندھیرے کا علاج روشنی, اندھیرے کا علاج ڈنڈے مار کر بھگانا نہیں ہے, بلکہ اندھیرے کا علاج یہ ہے روشنی کر دے. لہذا اپنے دل کو اگر ہم نے روشن کرنا ہے, اللہ کی محبت سیکھے, اللہ والوں کی صحبت سے سنت پر عمل کریں, پھر دیکھیں کیسے ہمارا دل روشن ہوتا ہے, کیسے اللہ تعالیٰ کا تعلق کی برکت سے غیر اللہ دل سے نکلتے ہیں. دوسرا واقعہ سلیمان علیہ السلام کا جو سنا رہا تھا, جس کو میں نے کہا تھا یاد دلانا, لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی یاد دلا دیا. وہ بات یہ تھی کہ میرے دوستو اس دنیا میں ہم کو ہمیشہ نہیں رہنا، ہم یہاں جو ہیں یہ ہمارا وطن نہیں ہے بلکہ یہ پردیس ہے، ہم سب یہاں پردیسی ہیں، کوئی بھی ہو یہاں نہیں ٹھہرے گا. سب ہمارا جو وطن ہے اصلی وطن، میرے مرشد کے جو شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں حضرت کا مدرسہ ہے، حضرت کے مدرسے میں بچوں سے پوچھو آپ کا وطن کون، کیا نام کیا، کہتے ہیں کہ ہمارا عارضی وطن کا نام لکھنؤ ہے، اصلی وطن جنت ہے. تب پتہ یہ چلا کہ پوچھے بھائی آپ کا وطن کیا، کہ جی ہمارا عارضی وطن حیدرآباد ہے، اصلی وطن جنت ہے. ہمارا عارضی وطن وزیرستان ہے، اصلی وطن جنت ہے. کیوں بھائی، وہیں جانا ہے نا، یہ تو عارضی چیز ہے، یہ دنیا پردیس ہے، یہ ہمارے لیے پردیس ہے، اور یہ ہم کمائی کے لیے آئے ہیں، لیکن مال کمانے کے لیے نہیں، وہ ہماری ضرورت کے لیے، استعمال کے لیے، جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، استعمال کے لیے. اس کو استعمال کرے اور آخرت کی تیاری کرے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جو قبرستان ہے یہ جنت کا اسٹیشن ہے، یہ قبرستان کیا ہے، جنت کا اسٹیشن، یعنی جنت جانے کی گاڑی وہیں سے ملے گی. پہلے اسٹیشن وہاں جانا پڑے گا قبرستان میں، اور کیسے شان سے جاتا ہے، مقتدی امام کے کندھے پہ جاتا ہے. اور سبحان اللہ، حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی تھے کہ جن کا گھر نہیں تھا، حیات الصحابہ میں ان کا ذکر ہے شیخ کی کتاب میں. ان کی مال کتنا تھا، ان کے پاس دو چادر، بجادن کے معنی چادر کے، بجادین نہیں پڑھتے اس کو، بجادین، دو چادر والے، ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، یہ ان کا کل سرمایہ تھا. ان کا کام یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے بس یہ ذکر کرتے تھے بلند آواز سے. بیوی نہیں، مکان نہیں، ٹھکانہ نہیں، کچھ نہیں، صرف اللہ تعالی کے نام پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑے ہوئے تھے بس یہ. کوئی مال نہیں، کچھ نہیں، کوئی جائیداد نہیں. قیمت دیکھیے، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، مکان کے سامنے رات بھر ذکر کرتے تھے. حضرت عمر نے ایک دفعہ ان کو منع بھی کیا اور کہا بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ منافق ہے، اتنی زور زور سے ذکر کرتے ہیں. تو آپ نے منع فرمایا کہ نہیں، ان کو ایسا مت بولو، یہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ ان کو اپنی جان کا ہوش نہیں ہے. اب ان کی قسمت دیکھیے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو نکلا، رات کو نکلا تو دیکھا جنت البقیع، جو مدینہ شریف کا قبرستان ہے، اللہ تعالیٰ مدینہ شریف میں موت عطا فرمائے اور وہاں دفن نصیب فرمائے اپنے کرم سے، کہ جنت البقیع میں روشنی نظر آئی، چراغ. اور جنت البقیع میں چراغ اس وقت جلتے تھے جب کوئی جنازہ ہوتا، لہذا یہ دوڑے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دوڑا، جب میں جنت البقیع میں جہاں روشنی تھی وہاں پہنچا تو دیکھا سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم ایک قبر میں تشریف فرما ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر فرما رہے ہیں، لوگوں عبداللہ کا جنازہ میرے ہاتھ میں دے دو. وہ عبداللہ ذوالبجادین تھے رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کی کوئی جائیداد نہیں، کوئی قیمت نہیں، مال کچھ نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کی قیمت، کہ خود آپ ان کی قبر میں اتر کر اپنے ہاتھوں میں ان کو لے کر قبر میں رکھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت مجھے اتنا رشک آیا، اتنا رشک آیا کہ میرا دل چاہا کہ کاش ان کی جگہ میں ہوتا. فقیر وہ بھی جا رہا ہے، امیر ہے وہ بھی جا رہا ہے. فقیر سکندر ایک دنیا پر حکومت کی، مرنے سے پہلے وصیت نامہ لکھا اور وصیت کی کہ جب مر جاؤں تو کفن سے میرے دو ہاتھ، دونوں ہاتھ باہر نکال دینا. بھائی دیکھو خاموش، جب مسجد میں آؤ بات نہ کرو، اپنے ساتھی کو سمجھا دو. جب انتقال ہوا، مر گیا، تو کفن سے دونوں ہاتھ باہر نکال دیے، وصیت پڑھ کر سنائی گئی،
تو آ کیا کہ دیکھو میں نے ایک دنیا پر حکومت کی، اتنے محل، سونا، چاندی، اشرفی، کیا کچھ مال نہیں میرے پاس، لیکن آج جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو خالی ہاتھ جا رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. لانا جانے والا تو یہ بھی جائے گا ایسے. اور جو وقت مقرر ہے وہ وقت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اور جو زمین مقرر ہے وہ زمین پر مرے گا، وہ کسی کو پتا نہیں ہے. کسی عالم کو، کسی مفتی کو، کسی اللہ والے کو خبر نہیں ہے کہ کب اور کہاں اس کا انتقال ہوگا. اور پھر میرے مرشد فرماتے ہیں کہ یہ زندگی کا جو نیزا عجیب ہے یہ آگے بھی نہیں بڑھتا. جیسے دنیا میں دبئی چلے گیا، درخواست دی، ویزا آگے بڑھ گیا، اور مدت بڑھا دی، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ویزا ختم کب ہو رہا ہے، کہ جی ملٹیپل ویزا لگا ہوا ہے انگلینڈ کا، جلدی سے ایک ٹور اور مار کے آ جاؤ، کہ ملٹیپل ویزا ہمارا ایکسپائر ہو رہا ہے، ڈیٹ معلوم ہے، لیکن ہماری زندگی کا ویزا کب ایکسپائر ہو رہا ہے یہ پتہ ہی نہیں، کسی کو بھی نہیں پتا. میرے مرشد فرماتے جس چیز کا ہمیں پتا نہیں ہے جلدی سے اس کام کی تیاری کر لے. پتا تو نہیں ہے کب جائیں گے، لیکن یہ تو پتا ہے کہاں جائیں گے، اور یہ بھی پتا ہے کہ ضرور جائیں گے. فرمائے کہ آ اپنا جب معلوم ہے کہ جانا ہے جلدی سے اپنا بیوٹی پارلر کروا لو. کون سا؟ روحانی بیوٹی پارلر. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس بیوٹی پارلر کے اندر عورتوں کو تیار کیا جاتا ہے شوہر کے لیے، تاکہ شوہر ان کو دیکھ کر خوش ہو جائے، لیکن وہ صرف ظاہر کو سجاتے ہیں، اخلاق نہیں سوار رکھتے. جیسے حضرت نے فرمایا کہ میرے شیخ کے الفاظ سنیے، ایک عورت کی شادی ہوئی، شوہر گیا ملاقات کے لیے پہلی رات، پہلی دفعہ اس نے گھونگھٹ اٹھا کر کہا ماشاءاللہ کیسی حور پری لگ رہی ہو. تو اس کو اس نے آگے سے کہا یو آر ویری ویری بلڈی فول، گالی دی نا کہ تم یعنی بہت زیادہ احمق اور بے وقوف ہو. تب شوہر نے آہ کہی اور کہا کہ ظاہری حسن تو کتنا اچھا لیکن باطن کتنا گندا ہے. فرمایا کہ اس بیوٹی پارلر کے اندر صرف ظاہر کو تھوڑی دیر کے لیے سجایا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے. لہذا ایک صاحب نے لطیفہ سنایا کہ ایک جگہ شادی ہو رہی تھی، شادی کا ہال تھا، وہاں پر جن آ گیا، سب لوگ ڈر گئے، اچانک بجلی چلی گئی، سب لوگوں نے ڈر کر چیخ ماری، اچانک بجلی چلی گئی، اور وہ جن بھی رستہ بھٹک کر عورتوں کی طرف چلے گیا. جیسے بجلی آئی تو اس نے ڈر کے چیخ ماری، کیونکہ بجلی جانے سے سارا پسینہ آ کر جب میک اپ اترا تو اس نے بھی ڈر کر چیخ ماری. میرے دوستو یہ بیوٹی پارلر صرف سائر کو تھوڑی دیر کے لیے سجاتا ہے، چند گھنٹوں کی بات ہے، لیکن ایک روحانی بیوٹی پارلر ہے، وہ اللہ والوں کی خانقاہیں ہیں، جہاں پر بندے کے ظاہر کو اور اس کے باطن کو سجایا اور سنوارا جاتا ہے. بیوٹی پارلر میں سجاتے ہیں کہ شوہر پیار کر لے، اور اس روحانی بیوٹی پارلر میں بندوں کو سجایا جاتا ہے تاکہ اللہ پیار کر لے. وہ کیسے؟ ظاہر ہے، ایک مٹھی داڑھی رکھ لے، سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے مونچھوں کو سنت کے مطابق بنائے، صاف کرے، اور بالوں کو کالا کرنا حرام ہے، اور یہ داڑھی کا بچہ اس کو بھی کاٹنا حرام ہے، اور داڑھی اگر چھوٹی ہے تو اس کو پورا ایک مٹھی کر لے، شلوار کو ٹکنے سے اوپر رکھے، ٹوپی پہننے کا کام، ٹوپی کو استعمال کرے، ننگے سر نہیں رہنا چاہیے، خصوصاً مسجد میں. تو میری ٹوپی کی دکان نہیں ہے بھائی کہ ہر دفعہ کہیں گے صاحب یہ ہر دفعہ جمعے میں ٹوپی کا کیوں بولتا ہے، میں آپ کو ٹوپی نہیں دینا چاہتا، یا میرا ٹوپی والوں سے کمیشن بھی طے نہیں ہے. میں نے ایک دن باہر سے ٹوپی والے سے کہا یار دیکھو میں تو ہر دفعہ بولتا ہوں کہ ٹوپی پہننا سنت ہے، ننگے سر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. میں نے کہا تمہارے سے لوگ ٹوپی خریدتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں خریدتے ہیں. میں نے کہا نکالو کمیشن. خوب ٹوپی بکتی ہے اس. تو مومن کے لیے میرے دوستو نماز ننگے سر نہ پڑے. روحانی آنکھوں کا بیوٹی پارلر یہ ہے، کسی کی ماں بہن کو نہ دیکھے، کان سے گانا نہ سنے، غیبت نہ سنے، دل میں گندے خیالات نہ پکائے.
اگر غصہ آ جائے اس کو برداشت کرے، کوئی عورت سامنے آ جائے نظر نیچی کر لیں. سیکھنے کی باتیں ایک مجلس میں تو نہیں سمجھا سکتا، سارا پورا دین کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے تھوڑی دیر میں. تو روحانی بیوٹی پارلر یعنی ظاہر بھی اللہ پیار کر لے اور باطن بھی، کہ دل میں خیالات کیسے ہو، توازو ہو، عاجزی ہو، اللہ تعالی کی محبت ہو، نیک اعمال کر کے گناہ سے بچ کے اللہ کی رحمت کا امیدوار بنے. اگر بربنا بشریت گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے، تنہائی کے اندر بھی باخدا رہے جب کوئی مخلوق نہ دیکھ رہی ہو، اس وقت بھی باخدا رہے اور دل میں خیالات نہ پکائے یا کسی اور گناہ میں مشغول نہ ہو کہ چلو موقع اچھا ہے ذرا انٹرنیٹ پر ڈاؤن لوڈنگ کر لیں یا چلو سی ڈی چلا لیں فلم دیکھ لیں، بڑی زبردست فلم ہے یہ والی غریبوں کی فلم جن کے پاس بیچاروں کے پاس کپڑے نہیں ہوتے. ظاہر اور باطن. تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص اسرائیل علیہ السلام نے گھور کر دیکھا اس ہندی تاجر کو، بس واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں، کہ عرض اس بات پر تھی کہ ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا کہ مالدار کہے کہ موت کا فرشتہ آیا، اس نے کہا آئیے آئیے جناب بیٹھیے جلدی بیٹھیے، میں آپ کے لیے بھی چکن تکہ منگواتا ہوں، چکن کڑھائی اور کھڑا گوشہ بھی کھلاؤں گا، اور یہ پیپسی پیجئے اور میں ٹی وی چلا دیتا ہوں، یہ دیکھو 60 inch کا میں نے ابھی ایل سی ڈی ٹی وی لیا ہے 60 inch کا، بالکل لیٹسٹ ماڈل ہے، اور یہ موبائل پر یہ لیجیے، ذرا لڑکیوں سے کچھ باتیں کیجیے، بہت ہی زبردست حسینوں سے بات، اور آپ بیٹھے میں ابھی 2 rakat صلاۃ توبہ پڑھ کے آتا ہوں، موقع ملے گا. تو وہ ہندی جو تاجر تھا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، وہ ملک شام آیا ہوا تھا، سلیمان علیہ السلام کے وہ اسرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے نے گھور کر دیکھا، بس اس کو تو ہوا خراب کہ آج مجھے موت کے فرشتے نے دیکھ لیا. لہذا جلدی سے دوڑا گیا سلیمان علیہ السلام کے پاس کہ مجھے ایسے گھورا ہے، فرمایا کیا کروں، کہا مجھے جلدی میرے ملک پہنچا دے تاکہ میں اس سے بچ جاؤں. اب سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو، جن تھے تابع، اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کیا تھا، حکم دیا، بس آنند سیکنڈوں میں پہنچ گیا. تھوڑی دیر میں عزرائیل علیہ السلام وہاں سے گزرے، سلیمان علیہ السلام نے بلایا بھائی عزرائیل، کیا پوچھا، یا نبی اللہ کہیے کیا حکم ہے. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کی روح قبض کرنے کا حکم ہے تو اس کو گھورتے کیوں. اس نے کہا کہ حضرت میں نے گھورا ڈرانے کے لیے نہیں تھا، ڈرانے کے لیے نہیں گھورا، تعجب سے گھورا تھا، تعجب سے دیکھا تھا. پوچھا کیا مطلب، کہا میں حیران تھا کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ابھی چند منٹ کے بعد اس کی روح ہندوستان میں قبض کرنی ہے، ہندوستان کے فلاں شہر کے فلاں قصبے کے اندر فلاں گاؤں میں فلاں مکان میں، اور میں حیران ہوں کہ یہ ملک شام میں بیٹھا ہوا. فرمایا پھر کیا ہوا، کہا کہ جب میں ہندوستان گیا دیکھا وہ وہاں بیٹھا ہوا، بس میں نے اس کی روح قبض کر لی. یہ ہے میرے دوستو اللہ کی شان کہ کس زمین پر ہماری روح نکلے گی ہمیں پتا نہیں ہے، کس جگہ، ڈمپر کے نیچے یا مشین کے نیچے یا سجدے کے اندر، کچھ پتا نہیں ہے نا بھائی. لہذا اس لیے کیا فرمایا، جس چیز کا تمہیں پتا نہیں ہے، اگر انکم ٹیکس آنے والا ہو، انکم ٹیکس آفیسر کسی وقت بھی چھاپا مارے گا، یا بجلی چوری کرنے والے ان کو پتا ہے کہ کسی وقت بھی بجلی کے محکمے سے لوگ آ جائیں گے، چھاپا پارٹی کیا کرے گا، اندھیرے میں بیٹھ جائے گا لیکن بجلی کا کنڈا نکال دے گا. انکم ٹیکس کی فائلیں بالکل تیار ریڈی رکھے گا، یا جلا کے دے گا کہ بھائی میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو غریب ہوں، جب آیا تھا دنیا میں بھی ننگا تھا. میرے دوستو جس طرح سے ہم سب اپنی فائلیں تیار کرتے ہیں، اسی طرح سے آخرت کی فائل تیار کر لیں کہ پتا نہیں کس وقت ہمارے لیے بلاوا آ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خصوصاً گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ اصل ہے، کیونکہ عبادت کرنے والوں کی کمی تھوڑی ہے، کمی ہے گناہ چھوڑنے والوں کی. ایسا نہ ہو کہ ہم نماز بھی پڑھ لیں داڑھی بھی منڈاتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیں فلمیں بھی دیکھتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیں شراب اور زنا بھی چل جائے، حج و عمرہ بھی ہے شراب اور زنا بھی ہے، تو یہ ولی اللہ نہیں ہے. ولی اللہ وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو آخرت کی تیاری کی فکر اور توفیق عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ اپنے کرم سے اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. جان سے، مال سے، آبرو سے، اپنی فرما برداری کی 100% توفیق عطا فرما، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت اور تعلق عطا فرما دیجئے، اور اے کریم مالک ہماری جان اور مال کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے گھروں کی، ہماری تجارت گاہوں کی حفاظت فرما دیجئے، ہماری گھر والوں کی اور ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، اور اے کریم مالک ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما اور عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اہل شر کے شر کو دفن فرما، اور یا اللہ تعالیٰ جو سازش کرنے والے یہود و نصارہ، اور جو یہود و نصارہ کے غلام اور ان کے وہ مسلمان جو یہود و نصارہ کی غلامی کر کے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو مرواتے ہیں، پٹواتے ہیں اور پھنسواتے ہیں، اور یا اللہ تعالیٰ ان کو بھی یا اللہ ہدایت عطا فرما، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ تعالیٰ ان کو زمانے کے لیے یا اللہ عبرت بنا دیجئے، اور یا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے کو مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما دیجئے، اور یا اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما دیجئے، اپنا قرب اور تعلق خاص عطا فرما، غیر اللہ کی گندگی ہمارے دلوں سے نکال کر ہم سب کو 100% اپنا فرما بردار بنا دیجئے، ہماری صورت، ہماری سیرت اپنے پیار کے قابل بنا، سلامتی ایمان سلامتی آزاد کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جائیے، فرما برداری والی حیات عطا فرما۔ اور یا اللہ ہم اس بات سے پناہ چاہتے ہیں کہ نافرمانی اور گناہ کی حالت میں ہمیں موت آئے، اے کریم مالک اپنے کرم سے توبہ کی حالت میں اور اپنی فرما برداری کی حالت میں ہم سب کو موت نصیب فرما دیجئے اور مقدر فرما دیجئے، اپنے راستے کی شہادت اور مدینہ شریف میں مرنا اپنے کرم سے یا اللہ ہمارے لیے مقدر